الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ یونس کے شروع سے قرآن پاک کا درس سنا جائے گا۔ سورہ یونس مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 11 رکوع اور 109 آیتیں ہیں۔ سورہ یونس کے اندر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا واقعہ ایک جگہ بیان کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ یونس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لہم قدم صدق عند ربہم قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کی طرف یہ وحی بھیجی کہ لوگوں کو ڈر سناؤ اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچ کا مقام ہے۔ کافروں نے کہا، بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کافروں کو اس بات پر تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام ایک انسان کی طرف بھیج دیا، ایک بشر کی طرف بھیج دیا۔ کافروں کو اسی پر تعجب ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نمائندگی کے لیے ایک انسان کیسے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو فرشتہ بھیجتا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی پر فرمایا کہ ان کا تعجب بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہمیشہ انسانوں میں سے ہی نبی اور رسول بھیجتا رہا، اور اس کے ساتھ اس کا مقصد بیان کر دیا کہ جو نبی کی تشریف آوری کا مقصد ہے وہ ایک انسان کے ذریعے بھی پورا ہو جاتا ہے، اس کے لیے فرشتوں کو ان کے درمیان بھیجنا کوئی ضروری نہیں۔ مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو تنبیہ کرنا، متنبہ کرنا کہ ایک دن آنے والا ہے، بندے نے مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ تو یہ جو انذار ہے اور اس کے ساتھ جو بشارت ہے، جو بشارت دینا ہے ایمان والوں کو، یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ انسانوں کے ذریعے بھی پوری فرما دیتا ہے۔ لیکن کافروں نے اس کے مقابلے میں کیا کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب معجزات کو دیکھا یا آپ نے قرآن پاک جو پڑھا اور اس قرآن کی تاثیر کو دیکھا، تو بجائے اس کے کہ اس قرآن کی تاثیر کی وجہ سے اور معجزات کی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے، کہ جادوگر ہی ایسے کمالات دکھا سکتا ہے۔ حالانکہ جادوگر عام طور پر انتہا درجے کے گندے اعمال کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، تو لہذا ان کا عمل، ان کا کردار بتا دیتا ہے کہ یہ جادوگر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ظاہری باطنی دونوں اعتبار سے طہارت، نظافت، پاکیزگی اور تزکیہ کے اس مقام پر فائز تھے کہ جس کے ساتھ کسی جادوگر کا تقابل بھی نہیں ہو سکتا، کہ وہاں ذرہ برابر بھی کوئی ایسی شے نظر نہیں آتی کہ جس کی وجہ سے جادو کی نسبت کی جا سکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا اور اس قدرت سے استدلال کرتے ہوئے قیامت کا بیان کیا۔ ارشاد فرمایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنا ہے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، وہ کام کی تدبیر فرماتا ہے، اس کی اجازت کے بعد ہی کوئی سفارشی ہو سکتا ہے، یہ اللہ تمہارا رب ہے تو تم اس کی عبادت کرو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ تمہارا رب اللہ ہے جس کی شان یہ ہے کہ اس نے آسمان و زمین 6 دنوں کے اندر پیدا فرمائے، وہ دن اللہ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی شان کے اعتبار سے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان دنوں سے جو مراد ہے ان کے اعتبار سے 6 دن ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے عرش پر استوا فرمایا، یہ آیات متشابہات میں سے ہے کہ جس کا ظاہری مطلب تو ہوتا ہے کہ بیٹھنا، سیدھے ہو کر بیٹھنا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ یہ جسم کی شان ہے کہ وہ سیدھا ہو کر بیٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے عرش پر استواء فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے. اب فرمایا کہ خدا کی بارگاہ میں کوئی سفارشی نہیں ہو سکتا سوائے خدا کی اجازت کے, یعنی اللہ تعالیٰ جسے شفاعت کی اجازت دے گا وہ شفیع بنے گا, وہ سفارش کرنے والا بنے گا, اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں بن سکتا. تو فرمایا کہ یہ اللہ ہے تمہارا رب جس نے آسمان و زمین پیدا کیے, جس کی ایسی شان ہے, یہ اللہ تمہارا رب ہے, تو اس کی بندگی کرو, اس کی عبادت کرو. اس کے بعد فرمایا الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدا الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون. اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے, یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے, بے شک وہ پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے پھر فنا کے بعد دوبارہ بنائے گا, تاکہ ایمان والوں اور اچھے عمل کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے اور کافروں کے لیے ان کے کفر کی وجہ سے شدید گرم پانی کا مشروب اور دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے, یعنی قیامت کے دن سب کو خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے, یہ خدا کا سچا وعدہ ہے جس نے ہو کر ہی رہنا ہے. اور قیامت کا ہونا, انسانوں کا دوبارہ پیدا ہونا کوئی بعید بات نہیں ہے, کیونکہ یہ وہی خدا کرے گا جس نے پہلے پیدا کیا. تو جب کچھ نہ تھا اور خدا نے پیدا کر دیا, تو اب دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے. تو وہ خدا دوبارہ پیدا کرے گا اور قیامت کا وقوع ہوگا, اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جو ایمان والے اور اچھے عمل کرنے والے ہیں ان کو انصاف کے ساتھ پورا بدلہ ملے. کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان زندگی کے اندر صبر کرتا ہے, تکلیفیں اٹھاتا ہے, ایک اس کے باوجود صبر کا مظاہرہ کرتا ہے, لوگوں کا بھلا کرتا ہے, لاکھوں لوگوں کو اس سے فیض ملتا ہے, اس کو اس کا بدلہ تو نہیں ملتا دنیا کے اندر. ایک آدمی سے لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوا تو اب اس کو ان لاکھوں کے برابر نفع بھی ہونا چاہیے, لیکن ظاہری اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ساری زندگی غربت کے اندر گزار دیتا ہے, تو اس کو بدلہ کیا ملا. اور ایک آدمی سینکڑوں کو قتل کر دیتا ہے, جواب کے اندر اگر اس کو حکومت جو ہے وہ پھانسی کی سزا بھی دے دے تو وہ تو ایک ہی مرتبہ مرا نا, لیکن جو 100 بندوں کو مارا اس کا کیا بنا. پھر جن کو مارا ہے ان کو, ان کے گھر والوں کو کتنی تکلیف ہوئی, اس سے معاشرے میں کیا فرق پڑا, اس سے سماج کے اندر کیا فرق پڑا, تو اس کا بدلہ پورا نہیں ہو سکتا دنیا کے اندر. لہذا اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن بنایا تاکہ نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی کے برابر صلہ ملے, اور خدا اپنی رحمت سے اس میں اضافہ بھی کرے گا, اور جو گناہ کرنے والا ہے اس کو اس کے گناہ کے برابر سزا ملے, تاکہ نیک اور بد میں فرق تو ہو. اگر نیکی کرنے والا نیکی کر کے مر جائے اور برائی کرنے والا برائی کر کے مر جائے اور اس کے بعد قیامت میں کسی کو اٹھنا ہی نہیں ہے, تو پھر آدمی نیکی کیوں کرے؟ پھر تو جو ہے وہ کوئی ضرورت ہی نہیں اس کو نیکی کرنے کی. پھر تو اپنی ذات کا مفاد اس کو عزیز ہونا چاہیے, اور اس مفاد کے پیچھے اس کو سب کچھ کر لینا چاہیے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جزا اور سزا کے لیے قیامت کا وقوع, قیامت کا قائم ہونا ضروری ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الايات لقوم يعلمون. وہی ہے جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور بنایا اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو. اللہ نے یہ سب حق کے ساتھ پیدا فرمایا, وہ علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے. یہاں فرمایا گیا کہ اللہ نے سورج کو ضیاء روشنی بنایا اور چاند کو نور بنایا. ضیاء وہ روشنی ہوتی ہے جو اپنی ہو, اور نور وہ روشنی ہوتی ہے جو دوسرے سے لی جائے. سورج کی اپنی روشنی ہے تو اس کو ضیاء فرمایا, اور چاند کی روشنی سورج سے لی ہوئی ہے تو اسے نور فرمایا. اور فرمایا کہ اللہ نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی. چاند کی 28 منزلیں ہوتی ہیں, اور چاند ہر رات ایک منزل میں طلوع ہوتا ہے. 30 کا اگر مہینہ ہو تو 2 راتیں غائب رہتا ہے, 29 کا مہینہ تو 1 رات غائب رہتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ نے چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دی. کیوں؟ تاکہ لوگ اپنے سالوں کی گنتی کر سکیں اور حساب رکھ سکیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اندر غور کرنے کا حکم دیا کہ خدا کی قدرت میں غور کرو. ارشاد فرمایا ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. بے شک رات اور دن کی تبدیلی میں اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا, ان میں ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. یعنی خدا کی یہ تخلیقات جو ہیں, آسمان ہے, زمین ہے, رات اور دن تبدیل ہوتے ہیں, فرمایا یہ خدا کی نشانی ہے, یہ خدا کی قدرت ہے کہ اس نے ایسا نظام بنا دیا کہ جس کے اندر یہ سارا کچھ چل رہا ہے. آسمان و زمین ہے, رات دن کی تبدیلی ہے, یہ خدا کی نشانی ہے اس کے اندر. لیکن کن کے لیے؟ جو ڈرنے والے ہیں. کیونکہ ڈرنے والے سیدھا اثر لیتے ہیں, ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں تو صحیح اثر لیتے ہیں, ورنہ وہ لوگ ہیں جو الٹا اثر لیتے ہیں, جیسے بہت سارے سائنسدان کہ آسمان و زمین کے وسیع نظام کو دیکھ کر یہ کہتے کہ چونکہ مخلوق موجود ہے تو خالق بھی ہونا چاہیے, اشیاء موجود ہے تو بنانے والا بھی ہونا چاہیے. وہ یہ جو سیدھا سیدھا ایک عقلی استدلال ہے, اس استدلال کی بجائے الٹا خدا کے منکر ہو کر بیٹھ گئے کہ نہیں, یہ ساری کائنات خود بخود وجود میں آ گئی. یعنی یہ عجیب و غریب بات ہے, ایک جوتا خود نہیں بنتا, ایک جھاڑو خود نہیں بنتا, ایک کپڑا خود سل نہیں جاتا, ایک فصل جو ہے وہ خود بخود اگ نہیں جاتی. جب یہ چھوٹی چھوٹی چیز, ایک سوئی جو ہے, جو سوئی پرونے کے کام آتی ہے یا سینے کے کام آتی ہے, وہ ایک سوئی خود بخود نہیں بنتی. سوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے. تو جب ایک سوئی کا بنانے والا ہونا ضروری ہے, ورنہ سوئی نہیں بن سکتی, تو اتنی بڑی کائنات بغیر کسی پیدا کرنے والے کے کیسے وجود میں آ گئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ ان باتوں کو بیان فرمایا کہ مخلوق ہے تو خالق بھی ہے, اشیاء موجود ہیں تو ان کو پیدا کرنے والا, ان کو وجود میں لانے والا بھی ہونا ضروری ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافر اور مسلمانوں کی حالت کو بیان فرمایا, ارشاد فرمایا, ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے اور اسی پر مطمئن ہو گئے, اور وہ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں, ان لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کے بدلے میں دوزخ ہے. یعنی جو حالت بیان کی کہ آخرت کی ان کو کوئی امید ہی نہیں ہے, یعنی عقیدہ ہی نہیں ہے ان کا, دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے, دنیا پر ہی مطمئن ہو گئے, خدا کی نشانیوں سے غافل ہو گئے, آیتوں سے غافل ہو گئے. فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے ان کے عملوں کی وجہ سے. یہ خدا کا عدل ہے, انصاف ہے کہ ان کے عملوں کی وجہ سے ان کے لیے جہنم ہے. اور جو چیزیں بیان کی ہیں, مسلمان اس درجے کے اندر تو ان چیزوں کے مرتکب نہیں ہیں جس درجے میں کافر ہیں, لیکن تھوڑی سی غور کرنے کی بات ہے کہ اتنا تو بہرحال ہے کہ مسلمان آخرت کو یہ تو نہیں ہے کہ عقیدہ نہیں رکھتے, لیکن بھولے ہوئے ضرور ہیں اور دنیا کی زندگی کو پسند کر بیٹھے ہیں اور اسی پر مطمئن ہو گئے ہیں اور خدا کی آیتوں سے, قرآن سے غافل ہیں. تو ایک درجے کے اندر یہ چیزیں جو ہے یہ عام مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں, اس سے اجتناب ضروری ہے. اب مسلمان جو حقیقتاً سچے اچھے مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کا بیان کیا, ارشاد فرمایا, ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے, ان کا رب ان کے ایمان کے سبب ان کی رہنمائی فرمائے گا, ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, وہ نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے. ان کی دعا ان باغوں میں یہ ہوگی کہ اے اللہ تو پاک ہے, اور جنت میں ان کی ملاقات کا پہلا بول سلام ہوگا, اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یعنی فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں اور اچھے عمل کرنے والے ہیں, یہ اب یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک کے اندر ایمان کے ساتھ اکثر و بیشتر اعمال صالحہ کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے. یعنی صرف ایمان پر انحصار کر کے نہ بیٹھ جائیں, اچھے کام بھی کریں, نیک کام بھی کریں, نیک بھی بنیں. تو فرمایا ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے, ان کا رب ان کے ایمان کے سبب انہیں ہدایت دے گا, ان کی رہنمائی فرمائے گا, یہ نعمتوں کی جنتوں میں ہوں گے, باغوں میں ہوں گے, اور جنت میں ان کا جو بول, ان کی دعا جو ہے وہ اللہ کی پاکیزگی, آپس کے اندر سلام, اور ان کو جنت کے اندر جب ان جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو سلام کیا جائے گا, سلامی پیش کی جائے گی ان کو, اور ان کی جو دعا کا خاتمہ ہے وہ اللہ کی حمد کے اوپر ہوگا. اب اس کے بعد کفار عذاب طلب کرنے میں بڑی جلدی کرتے تھے کہ اے اللہ اگر یہ قیامت کا ہونا سچا ہے, عذاب کا آنا سچا ہے تو ہم پر ابھی نازل کر دیں. اللہ تعالی نے اس کا بیان کیا, ارشاد فرمایا اور اگر اللہ لوگوں پر عذاب اسی طرح جلدی بھیج دیتا جس طرح وہ بھلائی جلدی طلب کرتے ہیں تو ان کی مدت ان کی طرف پوری کر دی جاتی. تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ لوگ جیسے شر کو جلدی طلب کرتے ہیں, یہ ایسا ہی ہے جیسے خیر کو جلدی طلب کرتے ہیں. یعنی جیسے ہم نے کوئی اچھائی مانگنی ہوتی ہے نا, تو ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کسی جو ہے کسی خاص وقت میں مل جائے, ہمیں یا اللہ ابھی دے دے. یعنی ہمیں پیسے چاہیے نا تو ہم دعا مانگے کہ یا اللہ صبح اٹھے تو ہمیں پیسے مل جائیں, میرا کل ہی کل یہ کام ہو جائے. تو ہم خیر طلب کرنے کے اندر جلدی کرتے ہیں. اچھا, لیکن پرابلم یہ ہے کہ شر کے اندر بھی اسی طرح جلدی کرتے ہیں. یعنی لوگ اپنی اولاد کو کوس رہے ہوتے ہیں کہ میری طرف سے تو مر ہی جائے, اللہ کرے یہ میری اولاد ہی مر جائے, تنگ کر کے رکھ دیا مجھے, یہ میرا ہی جو ہے میں ہی تباہ و برباد ہو جاؤں. تو اپنے بارے میں بولنے کے اندر بھی جذبات کی وجہ سے جلدی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ ان کو وہ جلدی دے دے, وہ شر وہ برائی جلدی دے دے جس کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں, تو یہ تو تباہ ہو جائیں گے. یعنی کوئی آدمی بولتا ہے کہ یا اللہ مجھے مار ہی دے, میری اولاد کو مار ہی دے, اللہ تعالیٰ واقعی مار دے اس کی اولاد کو مار دے, تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو فرمایا کہ لوگ جس طرح خیر طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں اسی طرح شر طلب کرنے کے اندر بھی جلدی کرتے ہیں, تو اگر اللہ ان کا مطالبہ پورا کر دے تو ان کا قصہ تمام ہو جائے. اور دوسرا مفہوم یہ ہے اس کا کہ کفار کہتے تھے کہ اے اللہ ہم پہ جو عذاب نازل کرنا نا ابھی کر دے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر خدا ان کا مطالبہ جلدی پورا کر دے تو ان کا تو قصہ ہی تمام ہو جائے گا, عذاب آئے گا یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے. تو فرمایا کہ خدا اس طرح نہیں کرتا, خدا مہلت دیتا ہے, مہلت دیتا ہے, مہلت دیتا ہے, اب سدھر جاؤ, اب سدھر جاؤ, اب سدھر جاؤ. موت تک اللہ تعالیٰ نے بندے کو مہلت دی ہوئی ہے, مہلت چلتی رہتی ہے, چلتی رہتی ہے. اگر بندہ نہیں مانتا تو پھر کبھی تو دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دے دیتا ہے, لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ موت کے بعد پھر اس کی سزا جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. اب یہاں ایک انسانی نفسیات کا بیان ہوا کہ انسان جو ہے وہ غصے میں آ کے اپنے خلاف ہی دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے, اپنے ہی نقصان کے لیے جو ہے وہ دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی انسانی نفسیات کے پہلو کی طرف جو ہے وہ اشارہ فرمایا, ارشاد فرمایا اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے ہر حالت میں ہم سے دعا کرتا ہے, پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو یوں چل دیتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے میں ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے اعمال اسی طرح خوش نما بنا دیے گئے. یہ لوگوں کی حالت بیان کی کہ لوگوں کی حالت یہ ہے, بطور خاص تو کافروں کا تذکرہ, مشکل آتی ہے تو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت یا اللہ کرم, یا اللہ کرم, یا اللہ کرم, یا اللہ مدد کرنا, یا اللہ مدد کرنا. اور جب وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے تو پھر طرز عمل ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے کبھی خدا کو مدد کے لیے پکارا ہی نہیں تھا. کافروں میں تو بدرجہ اتم یہ چیز پائی جاتی تھی, لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی اس شے کی کمی نہیں ہے. ہمارے ہاں بھی مصیبت آتی ہے تو نوافل بھی شروع, صدقات بھی شروع, نمازیں بھی شروع, تہجد بھی شروع, دعا بھی شروع, قرآن کی تلاوت بھی شروع, گھر میں آیت کریمہ کا ختم بھی شروع, سارے کام شروع کر دیتے ہیں. جب وہ مصیبت نکلی تو اگلے دن سے دوبارہ گھر کے اندر فلم چل رہی ہوتی, دوبارہ ٹی وی کھولا فلم دیکھ رہے ہیں, دوبارہ اسی مستی کے اندر لگے ہوئے, دوبارہ وہی نمازیں چھوڑنا, وہی تلاوت نہ کرنا, پھر دوبارہ وہی سارے اعمال شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو طرز عمل ہے یہ انتہائی برا ہے. خدا کو وہ بندہ پسند ہے جو مشکل میں بھی خدا کو یاد کرے اور خوشی کے اندر بھی خدا کو یاد کرے. یہ نہیں ہے کہ مصیبت کے وقت تو اس کی زبان سے یا رب کہتے ہوئے جو ہے نا اس کی زبان تھکے نہیں, اور خوشی کے وقت میں کبھی اس کی زبان پہ یا رب کا لفظ ہی نہ آئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کو گزشتہ امتوں کے عذاب کو بیان کر کے ڈرایا. ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. اور بے شک ہم نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا, اور ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلائل لے کر تشریف لائے, اور وہ لوگ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لاتے, ہم یوں ہی مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون. پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو. یعنی کتنی وضاحت سے بیان کر دیا کہ خدا نے پہلی قوموں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا, ان کے کفر کی وجہ سے ہلاک کر دیا، پھر تم ان کے جانشین بن کے آئے. کیوں؟ لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو. اب تو یہ سب کے لیے، یہ ہر انسان کے لیے، جو پہلی امتوں کے بعد جتنے بھی لوگ آئیں، یہ سب کے لیے ہے کہ خدا تعالی نے ہمیں پہلے والوں کا جانشین بنایا کہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ اب ہم کیا عمل کرتے ہیں. علم تو ہے خدا کو، علم تو خدا کو ہمیشہ سے ہمیشہ اور ہر ہر شے کا، ہر ہر ذرے کا علم ہے، لیکن عملی دنیا میں اس کا ظہور کیا ہوگا، اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ تم کیا کرتے ہو. اس میں میں، آپ، زید، عمر، بکر، ہر بندہ مخاطب، کہ خدا ان کے بعد ہمیں لے کر آیا ہے تاکہ دیکھے کہ ہم کیسے اعمال کرتے ہیں. اب کافروں کا ایک عجیب مطالبہ تھا کہ قرآن یا بدل دے. نبی کریم علیہ السلام سے کہتے تھے کہ آپ قرآن جو ہے نا، یا تو دوسرا لے کے آ جائیں یا اس میں خود تبدیلی کر دیں، اس میں جو بتوں کی مذمت ہے نا یہ نکال دیں، یہ نہیں ہونی چاہیے، ہمارے لات، منامنات اور حبل، یہ وہ، ان کی مذمت نہ ہو، ایسا قرآن بنا کے لیے. تو اس مطالبے کا اور اس کا رد اللہ تعالی نے یہاں پر بیان کیا. ارشاد فرمایا، اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ہم سے ملاقات کی امید نہ رکھنے والے کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کر آؤ یا اسے تبدیل کر دو. تم فرماؤ، مجھے حق نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے تبدیل کر دوں، میں تو اسی کا پیروکار ہوں جو میری طرف وہی بھیجی جاتی ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. کافروں نے مطالبہ کیا کہ آپ جو ہے وہ یا تو دوسرا قرآن لے آئیں جس میں میرے ہمارے بتوں کی مذمت نہ ہو، یا اسی میں تبدیلی کر دیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ ان کو جواب دیں کہ قرآن میرے اختیار میں نہیں ہے، نہ میں قرآن لکھتا ہوں نہ میں بناتا ہوں، یہ تو خدا کی طرف سے ہے، خدا جو بھیجتا ہے میں وہ تمہیں آگے دے دیتا ہوں، لہذا مجھے اس کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں قرآن کے اندر معاذ اللہ کسی قسم کی کوئی تبدیلی کر سکوں. اب اس مطالبے کے جواب کے اوپر مزید بیان کیا گیا، فرمایا، قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح المجرمون. تم فرماؤ، اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے اس کی تلاوت ہی نہ کرتا اور نہ وہ تمہیں اس قرآن سے خبردار کرتا، تو بے شک میں اس سے پہلے تم میں اپنی ایک عمر گزار چکا ہوں، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، بے شک مجرم فلاح نہیں پائیں گے. سرکار علیہ السلام نے جواب جو دیا وہ یہ کہ میں قرآن تو خود نہ اتارتا ہوں نہ میں اپنی مرضی سے تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، اگر اللہ چاہتا تو وہ قرآن ہی میرے اوپر نازل نہ کرتا. اب قرآن نازل نہ ہوتا تو میں تمہارے سامنے ایک آیت بھی پیش نہ کرتا، تمہیں اس کے بارے میں کوئی پتہ بھی نہ ہوتا. 40 سال اعلان نبوت سے پہلے کے جو 40 سال ہے، نبی کریم علیہ السلام نے کوئی قرآن کی ایک آیت پیش نہیں کی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اپنے اختیار میں ہوتا تو 20-25 سال کی عمر میں پیش کر دیتے. آدمی سمجھدار ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، صاحب عقل ہوتا ہے، اس عمر کے اندر بھی اس کے جو ہے وہ ایک اس کی سمجھ ایک مقام تک پہنچ چکی ہوتی ہے، تو اگر میرے اختیار میں ہوتا، میں نے ساری زندگی تمہارے اندر گزار دی، تو میں پہلے ہی پیش کر دیتا. اگر میری فصاحت و بلاغت، ذاتی فصاحت و بلاغت سے قرآن بن رہا ہے، تو فصاحت و بلاغت 40 سال میں کوئی یکدم تھوڑی نازل ہو گئی، فصاحت و بلاغت تو بچپن سے ہے، تو پہلے ہی قرآن بنا کے پیش کر دیتا، پھر جب چاہوں تمہیں قرآن پیش کر دوں. لیکن نہیں، اگر 10 دن قرآن نازل نہیں ہوا تو 10 دن ایک آیت نہیں تمہارے سامنے پیش کرتا، 40 سال پہلے جو گزر گئے اس کے اندر قرآن پیش نہیں کیا. تو تمہیں یہ سارا جو ماضی ہے یہ تمہارے سامنے نہیں ہے کہ یہ ساری زندگی دیکھو کہ یہ قرآن میں اپنی طرف سے نہیں پیش کر رہا، میں خود نہیں بناتا، خدا نازل کرتا ہے، میں تمہارے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اس کے بعد بتوں اور بت پرستی کا رد اور بتوں کی شفاعت کا رد. ارشاد فرمایا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. اور یہ مشرک اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں کوئی نقصان دے سکے اور نہ نفع دے سکے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بت اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہیں، تم فرماؤ کیا تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو اس کے علم میں نہ آسمانوں میں ہے اور نہ زمین میں، وہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ فرمایا کہ بتوں کو یہ سمجھنا کہ وہ شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، یہ باطل ہے۔ بت اللہ کی بارگاہ میں سفارش نہیں کر سکتے۔ خدا کی بارگاہ میں کون سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت اس کی اجازت سے ہی ہو سکتی ہے۔ آیت الکرسی کے اندر فرمایا کہ اللہ کے ہاں کوئی سفارش نہیں کر سکتا سوائے اس کی اجازت کے۔ تو اس کی اجازت کس کو ہے؟ نبیوں کو ہے، ولیوں کو ہے، فرشتوں کو ہے، صالحین کو ہے۔ جن کو اجازت ہے وہ خدا کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، بت شفاعت نہیں کر سکتے۔ اب اس کے بعد کفار کا ایک شبہ تھا کہ بت پرستی اگر ہم کرتے ہیں یہ تو ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیشہ سے نہیں چلتی آ رہی، پہلے توحید تھی، بعد میں لوگوں نے اپنے باطل دین بنائے، بت پرستی وہاں سے شروع ہوئی ہے۔ ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور سب لوگ ایک ہی امت تھے پھر مختلف ہو گئے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو لوگوں کے درمیان ان کے باہمی اختلافات کا فیصلہ ہو گیا ہوتا۔ ارشاد فرمایا کہ پہلے ایک ہی امت تھی، آدم علیہ السلام ایک ہی دین لے کر آئے اسلام، پھر لوگوں نے بت پرستی اور جو ہے وہ تصویر پرستی اور شرک جو ہے وہ شروع کر دیا۔ ہونا ہوتا تو یہ بھی ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہی لوگ بت پرستی کرتے ان کو ہلاک کر دیتا، لیکن خدا نے ایک بات طے کر لی کہ لوگوں کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن دینا ہے، تو اس لیے ان کا عذاب دنیا کے اندر مؤخر کر دیا گیا، ورنہ ہوتا یہ کہ ادھر بت پرستی کرتے اور ادھر خدا ان کو ہلاک کر دیتا۔ اس کے بعد کافروں کا ایک اور مطالبہ، اس کا بھی جواب دیا۔ ارشاد فرمایا وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ۔ اور کہتے ہیں اس نبی پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی؟ تم فرماؤ غیب تو صرف اللہ کے لیے ہے، تو تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ یعنی یہ فرمایا کہ کفار کہتے تھے کہ اس نبی پر کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی، کب اترے گی؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ غیب کا علم تو اللہ کو ہے، اللہ کو پتا کب اس نے نشانی اتارنی، وہ مجھے علم دے دیتا ہے تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اور جب تک اس کی طرف سے مجھے نہ بتایا جائے میں تمہیں نہیں بتا سکتا، تو لہذا تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ اب یہ بات کہ کفار نشانی کا مطالبہ کرتے، ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ وہ نشانی دکھائی دیتا، یعنی اگر وہ نشانی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نشانی دکھا دی جائے تو ان کو وہ نشانی دکھا دی جائے، پھر پتہ چل جاتا ایمان لاتے یا نہیں لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے ایمان پھر بھی نہیں لانا تھا، کیونکہ ان کا طرز عمل یہ ہے، یہ پہلے ایک بات کا مطالبہ کرتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں یا وعدہ کرتے ہیں، لیکن جب مقصد پورا ہو جاتا ہے تو پھر جاتے ہیں، پھر انکار کر دیتے ہیں۔ اب اس کی دلیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک طرز عمل بیان کیا۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دعوا اللہ مخلصین له الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغیر الحق یا ایها الناس انما بغیكم على انفسكم متاع الحیاۃ الدنیا ثم الینا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون۔ اور جب ہم لوگوں کو انہیں تکلیف پہنچانے کے بعد رحمت کا مزہ دیتے ہیں تو اسی وقت ان کا کام ہماری آیتوں کے بارے میں سازش کرنا ہو جاتا ہے۔ تم فرماؤ اللہ سب سے جلد خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے، بے شک ہمارے فرشتے تمہارے مکر و فریب کو لکھ رہے، وہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں خوشگوار ہوا کے ساتھ انہیں لے کر چلتی ہیں اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، پھر ان پر شدید آندھی آنے لگتی ہے اور ہر طرف سے سمندر کی لہریں ان پر آتی ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ انہیں گھیر لیا گیا، تو اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ اگر تو ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزار ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ انہیں بچا لیتا ہے تو اس وقت وہ زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں، اے لوگو تمہاری زیادتی صرف تمہارے ہی خلاف ہے، دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھا لو، پھر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے، تو اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ یہاں پر یہ پورے یہ تین آیتوں کے اندر وہی بات بیان کی کہ کفار کی حالت یہ کہ جب یہ سمندر میں سفر کرتے ہیں، اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طوفان آ گیا، سمندر کی بڑی بڑی لہریں اٹھ رہی ہیں، بادل بارش برسا رہا ہے، ہر طرف سے موت کا سما، یوں لگتا ہے کہ اب غرق ہوئے، اب ڈوبے، اب تباہ ہوئے، اب کشتی ٹوٹ جائے گی۔ جب اس طرح کی سنگین صورت حال ہوتی ہے، اب یہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ یا اللہ اگر تو ہمیں نجات دے دے تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے، لئن انجیتنا من ھذہ لنکونن من الشاکرین، اگر تو ہمیں نجات دے دے تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ اب جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے، یہ خشکی میں پہنچتے ہیں، زمین پر پہنچ جاتے ہیں، اب دوبارہ وہی کام شروع، پھر دوبارہ وہی گناہ، پھر دوبارہ وہی کفر، پھر دوبارہ وہی ناشکری، پھر دوبارہ وہی حرکتیں کرتوت ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کا طرز عمل یہ ہے، اور یہ کیا ہے، یہ دنیا کی محبت میں گم ہو جاتے ہیں، دنیا کی لذات کے اندر گم ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو تمہاری سرکشی، بغاوت، غفلت ہے، ان سب کا وبال تمہارے ہی اوپر آئے گا، ان غفلتوں کا، ان سرکشیوں کا، ان برائیوں کا وبال تمہارے ہی اوپر آئے گا۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، جتنا مزہ اٹھانا اٹھا لو، یعنی یہ ایک قسم کی وہ ہے دھمکی ہے کہ جتنا مزہ اٹھانا اٹھا لو، لوٹ کے تو ہمارے پاس ہی آنا ہے، پھر دیکھنا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو ان چیزوں کے ذریعے بتایا کہ یہ پہلے اقرار کرتے ہیں پھر انکار کرتے ہیں، تو اگر ان کے مطالبے پر ہم کوئی نشانی دکھا بھی دیں تو پہلے تو مطالبے کر رہے ہیں لیکن نشانی دکھا دیں گے تو پھر انکار کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو سنا ہے اسے سمجھنے، دل میں جگہ دینے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔